أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اگر دوست جو شرکا ہیں تھوڑی زحمت کریں ایک جگہ جمع ہو جائیں, اتنی بڑی محفل ہے بھی نہیں, مختصر لوگ ہیں, تو اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک خوبصورت نقشہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. یکم مئی تا سات مئی ہفتہ شہدا منایا جا رہا ہے, اور یکم مئی کے حوالے سے جو معاصر تاریخ ہے اس میں شہید استاد آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے, اور آج ہم ان کی شخصیت سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم, ایک فقیہ, ایک مجتہد, ایک نقاد, ایک فلسفی, ایک تاریخ داں, ایک مفسر قرآن اور بہت سارے علوم میں مہارت رکھنے والی یہ عظیم ہستی, جسے حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ مطہری میری زندگی کا حاصل تھا, میری زندگی کا نچوڑ شہید مطہری تھا. اس بنا پر شہید مطہری کے شخصیت اور ان کی علمی کوششوں کاوشوں کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے کہ کس طریقے سے امام خمینی نے شہید مرتضی مطہری کو متعارف کرایا. جب امام خمینی نے اپنی تحریک شروع کی تو آپ نے مختلف شعبہ زندگی میں افراد کو تیار کیا تاکہ وہ ان شعبہ زندگی میں اپنی مہارت کے مطابق ان شعبوں میں جو مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں عوام الناس کو ان کا جواب دے سکیں. ڈاکٹر مفتح آیت اللہ محمد مفتح شہید, آیت اللہ سعیدی شہید, آیت اللہ مطہری شہید, یہ وہ ہستیاں, وہ افراد ہیں جن کو امام خمینی نے کہا کہ آپ اجتہاد کرنے کے بعد مغرب کے فلسفے کا مطالعہ کریں اور اس کا جواب دیں اسلامی فلسفے سے, اور آپ یونیورسٹیز میں جائیں. کچھ کو امام خمینی نے کہا مدرسے بنائیں, کچھ کو کہا آپ جو ہے مسجدوں کا آباد کریں, کچھ سے کہا آپ یونیورسٹیز. شہید مطہری ان علماء میں سے تھے کہ جن کے لیے امام خمینی نے ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ یونیورسٹیز میں جائیں اور وہاں جا کے نوجوان نسل کو کہ جو مغربی علوم کی چمک دمک دیکھنے کے ساتھ ساتھ مرعوب ہوتے جا رہے تھے مغرب سے, یورپ سے, ان کو اس چمک کی حقیقت بتائیں اور بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خود شہید مطہری کے ایک اور استاد آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف, یہ وہ عظیم فلسفی ہیں, مفسر قرآن ہیں کہ جنہوں نے بہت سے غیر اسلامی مفسر, بہت سے غیر اسلامی فلسفیوں کے ساتھ گفت و شنید کی ہے, مباحثے کی ہیں. شہید مطہری بھی ان ہستیوں میں سے تھے, اور آپ یونیورسٹیز میں جا کے جو ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ متعارف کرایا ہے. اب تک آثار شہید مرتضی مطہری کی 30 جلدیں آ چکی ہیں اور ابھی بہت ساری جلدیں باقی ہیں. ان کی بہت ساری تقاریر اب بھی مکتوبی صورت میں سامنے نہیں آئی ہیں, اور آہستہ آہستہ جو شورا نگرانی کر رہی, جو کمیٹی نگرانی کر رہی ہے استاد شہید مرتضی مطہری کے آثار پر, کہ جس میں سے ایک جلد کم سے کم میں سمجھتا ہوں 600-700 صفحے کی ہے, اور 30 جلدیں اب تک آ چکی ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں قبل جہاد اسلامی کے نام سے 30ویں جلد جو ہے مجموعہ اثار کیا ہے, اور ابھی سلسلہ باقی ہے. قال غرضی کی اتنی عظیم شخصیت, اور جو مجتہد بھی ہے, آیت اللہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، حکیم بھی ہے، فلسفی بھی ہے، تاریخ داں بھی ہے، نقاد بھی ہے، بہت سارے پہلو شہید متحری کے. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ شہید متحری نے جس زمانے میں کام شروع کیا اور جس قوم کو انہوں نے، جس قوم کی تربیت کرنی شروع کی، وہ کیا مراحل تھے یا کیا رکاوٹیں تھیں جن کا سامنا شہید متحری کر رہے تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے ان رکاوٹوں اور ان مشکلات کا حل پیش کیا ہے. شہید متحری سے متعلق گفتگو کرنے کا مقصد یہ کہ ایک سیمینار میں آئیں اور ڈسکس کریں، ختم کر دیں، اس کے بعد والسلام نامہ تمام. بلکہ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، الحمدللہ ان کی 40 سے زیادہ کتب جو ہیں وہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ایک فرزند مکتب جعفری کس طریقے سے ہماری زندگی سے متعلق ہماری مشکلات کو اور ان کے حل کو پیش کرتا ہے، اور ہم ان کی کتابیں پڑھ کر اپنی زندگی کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ گزر کر عالم آخرت میں سرخرو ہو سکیں. اس بنا پر آج میں چاہتا ہوں شہید متحری کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے مختلف مواقع پہ کی ہے، دو کتابیں تو مجھے یاد ہیں، مجموع آثار کی 24ویں 25ویں جلد جو اجتماعی اور سیاسی مسائل کے بارے میں ہے، اور ایک کتاب جو میری نظر سے گزری ہے، فارسی میں مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن عربی میں نے دیکھا، سماج اور تاریخ، یہ معاشرہ اور تاریخ کا عنوان سے کتاب موجود ہے. ان دونوں کتابوں میں شہید متحری نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں امتوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں. یہ جتنی تقاریر ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا کہ 11 فروری 79 میں انقلاب کامیاب ہوا اور 1 مئی 79 کو شہید متحری کی شہادت ہو گئی، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. یعنی دشمن کو معلوم ہے کون افراد ہیں کہ جو معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بیماریوں کی تشخیص کر رہے ہیں. یہ کون افراد تھے؟ بظاہر دیندار افراد تھے. یہ گروہ فرقانی تھا جس نے جب تحریک شروع ہوئی تو بہت سارے لوگ امام خمینی کے ساتھ ہوئے، امام خمینی نے کچھ نہیں کہا. انقلاب 60s میں جب تحریک شروع ہوئی ہے، کچھ نہیں کہا. مختلف لوگ مختلف نعروں کے ساتھ، کوئی روٹی، کوئی کپڑا، کوئی مکان، کوئی جمہوری، کوئی سوشلزم، کوئی کمیونزم، مختلف ناموں سے لوگ شاہ کے خلاف ہوئے. امام خمینی نے پہلے ہی دن سے اپنی تحریک کے خد و خال کو واضح کر دیا تھا، یہ اسلامی تحریک ہے، یہ اسلام کے احیاء کے لیے ہے، یہ اسلامی نظام کے لیے، شاہ کو برطرف کرنے کے لیے. بہت سے لوگ کہتے تھے شاہ برطرف ہو جائے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آ جائے. امام خمینی کہ نہیں، شاہ جائے اور اسلامی حکومت قائم ہو. شروع سے خد و خال واضح تھے. یہی وجہ ہے کہ جیسے انقلاب کامیاب ہوا، فوراً ہی لوگوں نے پینترے بدلنے شروع کیے، وابستگی بدلنی شروع کی، مفادات الگ الگ نظر آنے لگے. کیونکہ ایک سادی سی چیز ہے کہ اب تک جو ہے جب مل کے لڑائے ہوتے ہیں، جب دشمن سامنے ہوتا ہے، تو پھر انسان آپس کے جزی اور داخلی اور فرعی اختلافات کو بھلا کر جو دشمن کے خلاف یک زبان اور یک دل اور یک جان ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے تو اب یہاں پر آپس میں دڑاڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، منافقت شروع ہو جاتی ہے، مفادات نظر آنے لگتے ہیں، مال و دولت نظر، مختلف جس کی جو سوچ ہوتی ویسے ہی. یہی وجہ ہے کہ انقلاب کی کامیاب ہوتی 11 فروری کو انقلاب کامیاب ہوا، 1 مئی کو، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یعنی 2 سے 2.5 مہینے کے اندر اندر یہ سارا مسئلہ ہو گیا. گروہ فرقانی پہلا گروہ تھا جس نظر اسلامی انقلاب سے قطع تعلق کا اعلان کیا، بلکہ علماء کے خلاف کھلم کھلا انہوں نے اپنی جنگ کا آغاز کیا. شہید متحری ان ابتدائی شہید ہونے والے علماء میں سے ہیں کہ جن کو گروہ فرقانی نے شہید کیا. یہ وہ افراد ہیں جو اسلامی، جو شاہ کو ہٹانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی امام خمینی کوئی بیکار سا مولوی ملا ہے، اس کو باغر میں ٹہلا دیں گے، بیوقوف بنا دیں گے معذرت کے ساتھ اور چلتا کریں گے. لیکن نہیں، امام خمینی صحیح کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کی بصیرت، ان کے شعور، ان کی سیاست، ان کی فیم، ان کی بصیر، ان کی ذکاوت سب جو ہے وہ فوق العادہ تھا، ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے، یہ پہلا گروہ تھا جس نے، گروہ فرقانی جس نے شہید متحری کو شہید کیا اور پھر بعد میں اور بھی لوگوں کو شہید کیا۔ یہ منافقین کا پہلا گروہ تھا کہ جس نے کھل کر اسلامی انقلاب کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ایسے وقت میں جو بھی آپ تقاریر ملاحظہ کریں، یہ سب اسلامی انقلاب سے پہلے کی ہیں، انہیں 79 سے پہلے کی ہیں، جتنی بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے 79 سے 10 سال پہلے کی ہوں، 15 سال پہلے کی ہوں، 3 سال پہلے کی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم ہستی، اس کو اتنا موقع نہیں ملے کہ لکھ سکے، لیکن اپنی تقاریر کے لیے ہمیشہ علماء کی، اور وہی عادت جو ہے وہ، جب تربیت پا رہے تھے ہم حوض علم کو، میں ہمیں بھی عادت ڈالی گئی کہ اپنے مطالب کو ہمیشہ لکھا کریں، خلاصہ نویسی کیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان کی تحقیقاتی پرچے آمادہ ہوتے ہیں، خلاصے کے طور پر مطلب ان کے سامنے ہوتا ہے، بعد میں اسی کو اشارہ دے کر وہ کتاب لکھ لیتے ہیں۔ شہید متحری کی بہت ساری ایسی تصانیف تو نہیں کہوں گا، تحقیقی یادداشتیں ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ واحد کتاب ہو یا ایک تو کوئی اور کتاب، ایک کتاب میرے ذہن میں ہے، وہ ہے داستان راستہ۔ جب انسان کا علمی درجہ بلند ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں بچوں کے لیے، وہ بھی چھوٹے بچوں کے لیے، کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی حکمت آموز بات، کوئی نصیحت لکھوں، انسان کو شرم آتی ہے۔ لیکن شہید متحری اتنے عظیم درجے پہ جانے کے بعد 2 جلد یہ کتاب لکھتے ہیں، اس کا فارسی میں داستان راستان، سچی کہانیاں بچوں کی تربیت کے لیے آئے، اسلامی متون اور ٹیکسٹ سے، اصول کافی اور دوسری روایات سے انہوں نے تاریخی واقعات نکالے، ہر واقعے کو ایک نام دیا، اس کا نام رکھا داستان راستان۔ یعنی جب ایک عالم تربیت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں بچے کی تربیت کروں یا بڑے کی تربیت کروں، یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دوں یا دنیا کے بڑے بڑے عظیم پروفیسر سے مناظرہ کروں علمی، نہیں۔ تو یہ 79 سے پہلے کی تقاریر ہیں، اور وہاں پر اس زمانے میں وہ ایک امت سازی کے لیے در حقیقت ذہنوں کا آمادہ کر رہے تھے کہ قوموں کے زوال میں کیا عناصر ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، زوال اگر آپ چاہتے ہیں کہ عروج پائے، جب آپ ان زوال کے اسباب کو ہٹا دیں گے تو خود بخود قوم کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی، وہ فیکٹرز آ جائیں گے جس کی بنا پر قوم جو ہے وہ عروج حاصل کرتی ہے، معراج پہ جاتی ہے۔ یعنی میں کہوں آپ کہیں میں بیمار ہوں اور ایک دفعہ کہیں میں صحت مند نہیں ہوں، دونوں ایک ہی باتیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں طبیعت اچھی نہیں ہے، یعنی آپ بیمار ہیں، یعنی آپ کی صحت اچھی نہیں ہے۔ شہید متحری کہہ رہے ہیں کہ قوموں کے زوال کے اسباب قرآن کی روشنی میں، بس اس کے بنا اگر یہ 4 پوائنٹ جن کو شہید متحری نے ڈسکس کیا دونوں کتابوں میں، اگر اس کو بینی برعکس کر کے دیکھیں تو ہمیں قوموں کے عروج کے فیکٹرز اور اسباب مل جائیں گے کہ قومیں کس طرح عروج پاتی ہیں۔ اور جس طرح کہ ہم پاکستان میں جدوجہد کر رہے ہیں اپنی بقا کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنے مکتب کی حفاظت کے لیے، تو یہ علماء کا کام بھی ہے، آپ تمام سامعین کا کام بھی ہے، ملت کے ہر فرد کا کام ہے کہ وہ اس جدوجہد میں شریک ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے، یا پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، یا تنظیموں کی ذمہ داری ہے، یا فلاں کی ذمہ داری ہے، نہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم در حقیقت اپنا کردار ادا کریں۔ شہید متحری نے ابتدا میں اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 32 پہ ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان فی کل خلف عدولا ينفون تحریف الغالین وانتحال المبتلین۔ فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں ہر زمانے میں ایک معتدل گروہ ہوگا کہ جو غالیوں کے، غالی یعنی جو اسلام کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ سے ہٹ کر دین کی تشریح کرتے ہیں، غالی سے مراد وہ غالی گروہ نہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، غلو یعنی حد وسطی سے، مڈل لائن سے ہٹ جانا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے، اسلام نے کہا کہ پردہ کرو، اسلام یہ نہیں کہا کہ تھان کے تھان لپیٹ لو، اسلام نے کہا کہ دیندار بنو، اسلام نے نہیں کہا کہ خوش مقدس بن جاؤ۔ خوش مقدس بننا یا تھان لپیٹ لینا یہ دین نہیں ہے، یہ کہتے ہیں غالی۔ غالی یعنی اپنے اسلام کے دیوے سٹینڈرڈ سے کوئی بھی ہٹ جائے وہ غالی ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہر دور ہر زمانے میں معتدل افراد آئیں گے، معتدل افراد آئیں گے کہ جو غالیوں کی تحریف کی نفی کریں گے اور باطل کاموں کو فروغ دینے والے افراد کے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دلیل سے، برہان سے، علم سے، آگاہی سے، شعور سے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو پھر ہاتھ پیر سے یا پاور کے یوز کے ذریعے سے۔ چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں ان چار نکات کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کی نگاہ میں قوم کے زوال کے اسباب کیا ہیں، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو اصلاحی عمل شہید مترین نے پیش کیا، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امیر المومنین علیہ السلام اور خلفائے راشدین کی سیرت میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے، بہت بنیادی فرق ہے۔ وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ جتنے بھی خلفائے راشدین حضرت علیہ السلام سے پہلے تھے، انہوں نے فتوحات اسلامیہ پر توجہ دی، انہوں نے لشکر کشی پہ توجہ دی، انہوں نے سرحدیں پھیلانے پہ توجہ دی۔ امیر المومنین بالکل 180 ڈگری مخالف، بالکل 180 درجہ مخالف اپنے کاموں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے باہر کی طرف توجہ دی، امیر المومنین نے اسلامی معاشرے کی اصلاح پر توجہ دی۔ یعنی امیر المومنین کا کام، اگر کہتے ہیں کہ یہ 4 سال امیر المومنین کی حکومت کے نہ ہوتے تو جیسے کہ خود تعبیر امیر المومنین کی، اسلام کو الٹا پہن لیا گیا تھا، اسلام کی پوستین کو، کہ جو اندر کی چیزیں وہ باہر اور جو باہر کی چیزیں وہ اندر، الٹا پہن لیا گیا تھا۔ اگر امام امیر المومنین کے 4 سال نہ ہوتے تو پھر تشخیص کرنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا امیر المومنین نے اصلاح معاشرہ پر اپنے کاموں کی بنیاد رکھی۔ شہید مدنی فرماتے ہیں کیوں امیر المومنین چاہ رہے ہیں کہ باہر کی فتوحات، لشکر کشی، سرحدوں کو پھیلانے کو اور وہ سدنے کو چھوڑ کر اسلامی معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امیر المومنین چاہتے تھے کہ قوم زوال کا شکار نہ ہو۔ وہ تناور در جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اصحاب رسول اللہ نے اہل بیت کی جانشانیوں اور فداکاریوں، جافشانیوں کی وجہ سے تناور درخت بنا ہے، اسے زک نہ پہنچے۔ یہی وجہ خلفائے راشدین کے ساتھ تمام معاملات میں امیر المومنین کا کردار، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے، بات آئے گی تو عرض کروں گا، کچھ لوگ علی علیہ السلام سے بڑھ کر شیعہ بننا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ابو بکر و عمر و عثمان سے بڑھ کر سنی بننا چاہتے ہیں، یہ دونوں ہلاکت میں ہیں۔ جو امیر المومنین سے بڑھ کر شیعہ بنے گا، جو خلفائے راشدین سے بڑھ کر سنی بنے گا، یہ دونوں گمراہ افراد ہیں۔ وہ سنی جو اپنے خلافا سے بڑھ کر سنی بنتا ہے وہ ہلاکت میں۔ بہرحال چونکہ خلافا کی سیرت ان کے لیے حجت ہے، اس بنا پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے لحاظ سے حجت نہیں ہے، اس بنا پہ کہہ رہا ہوں۔ امیر المومنین سے بڑھ کر اگر کوئی شیعہ بننے کی کوشش کرے گا وہ ہلاکت میں، جس طرح امام سجاد سے بڑھ کر کچھ لوگ عزادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو انحرافات آپ کو نظر آ رہے ہیں، بات آئے گی تو پھر عرض کروں گا، امام سجاد سے بڑھ کر، جناب زینب سے بڑھ کر عزادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہلاکت میں ہیں۔ اہل بیت نے جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہمیں عمل کرنا ہے، بقیہ میدان میں آپ کو آزادی دی گئی کہ آپ معرفت کے میدان میں اور معرفت الہی کے میدان میں، معرفت ائمہ کے میدان میں جتنے چاہیں آگے بڑھیں، لیکن آپ کو ایک اسٹینڈرڈ، آپ کو کچھ اسٹینڈرڈس دیے گئے ہیں جس کے مطابق آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اس بنا پر پہلا نقطہ قرآن کی نگاہ میں وہ ہے ظلم و ستم، جو قوموں کے زوال کا اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ظلم و ستم یعنی عدل و انصاف کا نہ ہونا، ظلم و ستم کی نفی کر دیں یعنی عدل و انصاف کا ہونا۔ ظلم و ستم عروج کو ختم کر کے زوال کا سبب بنتا ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا در حقیقت قوموں کے عروج کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین کے بارے میں لکھا گیا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ شاید شارح نہج البلاغہ ابن الحدید معتزلی جو اہل سنت عالم ہیں ان کا یہ جملہ ہے کہ امیر المومنین کیوں قتل ہوئے اپنے محراب میں؟ لشدت عدلہ، شدید تھے اپنی عدالت میں، عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے میں۔ یعنی امیر المومنین دیکھ رہے تھے ہر قسم کا جو ظلم و ستم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد، جسمانی ہو، سیاسی ہو، ثقافتی ہو، عقیدتی ہو، عملی ہو، اقتصادی ہو، ہر قسم کا ظلم و ستم، اس کی نفی کی جائے۔ امیر المومنین جب خلیفہ بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واللہ، فرماتے ہیں کہ اگر بیت المال سے جو انہوں نے ناجائز مال لیا ہے، اگر ان کے حلقوم میں بھی ہوگا تو وہاں سے کھینچ لاؤں گا، اور اگر انہوں نے اس سے شادیاں کی ہیں اور اس سے مہر دیے تو ان مہروں کو بھی واپس لا کے لوٹاؤں گا۔ اتنا شدید بیان، یعنی اس ظلم و ستم کی نفی کرنی ہے۔ پہلا نقطہ، شہید مدری کہتے ہیں قرآن کی نگاہ میں ظلم و ستم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ قصص آیت نمبر 4 میں خدا ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اهل شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے طغیان کیا ہے، سر اٹھایا ہے، بغاوت کی ہے زمین میں، اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو کمزور بناتا ہے، ان میں سے کچھ کو ذبح کرتا ہے، ان کی خواتین کو قیدی بناتا ہے، بے شک وہ مفسدوں میں سے ہے۔ یعنی ظلم و ستم، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، حدیث ہے کہ مملکت، ریاست، گورنمنٹ ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے۔ لیکن یہ اس میں تفصیل ہے پوری، کیوں کہا گیا کہ ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، اس میں تفصیل ہے۔ بہرحال یہ موقع نہیں کہ اس کو میں ڈسکس کروں۔ خود امیر المومنین مالک اشتر کو جب والی بنا کے بھیج رہے ہیں تو آپ کا مکتوب نمبر، لیٹر نمبر 53، مکتوب نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ شَيْءٍ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَتِ اللَّهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةِ الظَّالِمِ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی نعمت کو بدل دے اور خدا کے عذاب کو بہت جلدی لے آئے، سوائے اس کے کہ انسان ظلم و ستم کی بنیاد رکھے یا ظلم و ستم کی بنیاد پہ اپنے کاموں کو استوار کرے۔ یہ امیر المومنین واضح طور پر بتا رہا ہے ہر قسم کا ظلم و ستم۔ عدل کیا ہے؟ عدل وضع شیء علی موضعہ۔ عدل کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کا جائز مقام دینا، ٹوپی کا مقام سر، جوراب کا مقام پیر۔ اگر برعکس کر دیا جائے یہ عدل انصاف نہیں، یہ ظلم ہے، سر کے ساتھ بھی اور ٹوپی کے ساتھ بھی، کہ ٹوپی کو کوئی اور مقام دیا جائے۔ اس بنا پر ظلم کے ساتھ در حقیقت امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ پہلی دلیل ہے کہ قوم نابود ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں دیکھیں بڑے بڑے بادشاہتیں گزری ہیں جنہوں نے ظلم انجام دی، بنو امیہ، بنو عباس، اور تاریخ اسلام سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں جب انہوں نے ظلم و ستم کیا مٹ گئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے ظلم و ستم کیا، منقرض ہو گئے، منقرض ہو گئے یعنی نام و نشان مٹ گیا۔ آل سعود کے لیے رہبر معظم نے یہی فرمایا، یمن پہ جب حملہ کیا آل سعود نے کہا کہ جو ظلم و ستم ہے یہ تمہارے دامن گیر ہوگا، اور دلیل کیا دی کامیاب نہیں ہوں گے؟ کہا کہ تم سے زیادہ اسرائیل کی طاقت تھی اور ہے، لیکن وہ 33 دن تک مسلسل چاروں طرف سے حملہ کرنے کے باوجود بھی اس نہتی عوام کو کچھ نہیں کر سکا، تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی کرائے کا ہے ادھر سے مانگ کے تم نے جمع کیا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی ہزار سال سے زیادہ تاریخ ہے یمن کی۔ رسول اللہ نے فرمایا انا یمانی، میں یمنی ہوں، یمن کے لوگ اہل دین ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ رسول اللہ کے تاریخی الفاظ ہیں۔ مجھے استاد پناہیان کے جملے یاد آ رہے ہیں کہ اگر یمن کے دفاع کے لیے ہر مسلمان رسول اللہ کا یہ جملہ اپنے سینے پہ کے لگائے انا یمانی، میں یمانی ہوں، میں یمانی ہوں، خود یہ دشمن کے وحشت، ترس اور خوف کا سبب بنے گا۔ لہذا یہ ظلم و ستم کہا کہ تم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، رسوا ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، کامیاب نہیں ہوگے، وہی ہوا۔ بہت سی پیشن گوئیاں آیت اللہ خامنہ کی، امام خامنہ کی ایسی ہیں جو انہوں نے تاریخ میں کی تھیں، چند مہینے قبل کی تھی، بے نہیں وہ پوری ہوئیں۔ اس ولی خدا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کی بصیرت، اس کا شعور، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی ذکاوت، اس کی ذہانت، ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم صبح صبح کو اٹھتے ہیں اور ایک بیان داغ دیتے ہیں، ٹی وی پہ ٹریکر چل جائیں، جناب یہ ہو جائے وہ ہو جائے، حساب کتاب شدہ ہوتی ہے ہر چیز، ظلم سے۔ دوسری چیز وہ ہے اخلاقی برائیوں کا عام ہونا، مفاسد اخلاقی۔ کوئی بھی معاشرہ اگر آپ اسے چاہتے اندر سے کھوکھلا کر دیں، اخلاقی برائیوں کو عام کر دیں، غیبت، تہمت، عدم اطمینان، عدم اعتماد ایک دوسرے پر، گھر میں آپ کو ٹی وی ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو چال بازیاں سکھائی جا رہی ہیں، ایک شوہر جو ہے وہ دو بیویوں سے، دو خواتین سے ایک وقت میں تعلقات رکھ سکتا ہے، اس بیوی کے درمیان، میاں کے درمیان، بچوں کے درمیان، والد جھوٹ کیسے بولا جائے، ڈیٹ پہ کیسے جایا جائے، فنکشن پارٹی میں کس بہانے سے جایا جائے، یہ ساری چیزیں میڈیا آپ کو سکھا رہا ہے۔ عدم اعتماد، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس میں اعتماد نہ ہو، جس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ کیا جائے، اطمینان نہ ہو، وہ معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر جب جتنی غیبت، تہمت، سوئے زن، برے خیالات رکھنا، وہ تو ایسا ہوگا، وہ تو ویسا ہوگا۔ اب اس کی جزئیات میں جاؤں تو بہت تفصیل ہو جائے گی، میں جزئیات میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس سے متعلق ایک بہت ہی زندہ ٹاپک کی جانب آپ کی توجہ کو مبتلا کر، کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس میں آج ہم مبتلا ہیں، اور اگر آج بھی اس کو نہ روکا گیا تو آئندہ آنے والے زمانے میں حالات بہت سخت ہوں گے۔ برائیاں آہستہ آہستہ اپنا راستہ بناتی ہیں، اچانک سے کوئی بھی برائی کسی معاشرے کو زمین بوس نہیں کرتی، بہت آرام آرام سے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے فکر و خیال سے ہوشیار رہو۔ بہت ظریف حدیث ہے، اس کا ایڈریس فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ میری سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے۔ اپنے فکر و خیال سے ہوشیار رہو، کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جائے گا، جیسے جیسے نا سوچتا ہے نا، وہ سوچ اس پہ حاوی ہوتی ہے، پھر اس کے کردار میں شامل ہو جاتی ہے۔ اپنے کردار خیال رکھو، وہ تمہاری گفتار بن جائے گی۔ پہلے تو تم سوچ کے بولو گے، بعد میں بغیر سوچے بولنے لگو گے، کیونکہ تمہارے فکر و ذہن پر وہ فکر اتنی چھا گئی ہے، وہ تمہارے کردار کا حصہ بنی، پھر تمہاری گفتار بن گئی۔ بغیر سوچے سمجھے بہت سارے الفاظ انسان بول دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے جناب کیا بول گیا، غلط بول گیا، یہ چیز یہاں بولنے کی نہیں تھی۔ اپنی گفتار سے ہوشیار رہو، یہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جائے گی۔ بولو گے تو پھر یہ تمہاری شخصیت کا، ایسے انسان بولتا رہے گا، انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی رہے گی۔ بہرحال نفسیاتی لحاظ سے اس میں بھی بڑی گہرائی ہے، اس میں بھی وارد ہونا نہیں چاہتا۔ خود اس قول میں امیر المومنین کے بہت سے نفسیاتی نکات ہیں تربیتی، وہ میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ اپنی شخصیت سے چوکن نہ رہو، کیوں؟ وہ تمہاری سرنوشت تقدیر بن جائے گی۔ فکر و خیال انسان کی سرنوشت تقدیر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے علم اخلاق میں ایک عادت اور ایک ملکہ سے بحث ہے۔ عادت وہ ہوتی ہے، انسان ایک دفعہ کوئی کام انجام دے دے، اس کو کہتے ہیں انسان نے عادتاً ایسی کر دی۔ عادت وہ معنی نہیں کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، نہیں، ایک دفعہ دو دفعہ انسان کہتے کہ یہ کر دیا نا۔ ملکہ اس عادت کو کہتے ہیں، وہ عادت جو راسخ و پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اتنی دفعہ آپ کریں آپ بالکل مضبوط ہو جائیں۔ ابھی آپ مثلا فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، پہلے آپ آرام لگائیں گے، عہد کریں گے، سورہ کہف کی آخری آیت پڑھنا مستحب ہے۔ انسان وضو کر کے سوئے، سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے تو خدا سے عہد کر کے سوئے، اپنے آپ کو کہہ کے اسے اٹھنا ہے۔ پہلے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، بعد میں خود بخود انسان جو ہے وہ عادی ہو جائے گا کہ وہ اٹھنے لگے گا۔ یہ ملکہ بن گئی ہے۔ قوموں کی زندگی میں، معاشروں کی زندگی میں در حقیقت برائیاں پہلے ایک ایک دو دو شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اجتماعی سطح پر عادی ہو جاتی ہیں، یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، معمول زندگی بن جاتی ہیں برائیاں۔ برائی برائی نہیں لگتی، برائی بری نہیں لگتی، کبھی باتوں کی قباحت، برائیت اور کراہت مٹ جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بنی اسرائیل 116. مترفین، مترفین یعنی وہ اہل ثروت جو دولت کی ریل پیل اور مستی میں غرق ہو گئے. قرآن نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو معاشرے میں برائیاں پھیلانے کے سبب بنتے ہیں. اذا اردنا ان نهلک قرية، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قریہ کو، گاؤں کو تباہ کریں، امرنا مترفیہا، تو ہم ان کے مترف یعنی دولت مند اور بے مہار دولت مند لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، وہ کھل کے برائیاں کرتے ہیں. فحق علیہ القول فدمرنا تدمیرا، پھر جب ہمارا حکم آتا ہے تو پھر ہم ان کو نابود، تدمیر یعنی جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. مترفین یعنی دولت مند مگر مغرور اور مستی میں ڈوبا ہوا. مرفعین ایک اور اصطلاح ہے، مرفعین یعنی وہ افراد جو بالکل دنیا میں غرق ہو گئے، دین انسانیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. یہ دونوں گروہ جو ہے معاشرے میں برائیوں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے. یہ جو آپ ڈائز دیکھ رہے ہیں یہ اپنے اجزاء سے مل کے مرکب ہوا ہے. اگر اس کے اجزاء پارٹس فاسد ہیں، خراب ہیں، اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، تو اس کی میعاد، اس کی مدت، اس کی ٹائم لائف بہت کم ہو جائے گا. یہ عمارت مختلف اجزاء سے، سیمنٹ سے، پانی سے، مٹی سے، مختلف چیزوں سے مل کے بنی ہے. اس کے جو پارٹس ہیں، یہ جو اجزاء ہیں اس مرکب کے، اگر یہ فاسد ہیں، یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا لائف ٹائم جو ہے اس عمارت کا بہت کم ہو جائے گا، گر جائے گی. اسی طریقے سے وہ معاشرہ جس میں، اگر اس میں سیمنٹ کی مقدار آپ کہیں جناب سیمنٹ زیادہ ملا دیتے ہیں تو زیادہ پختگی آ جائے گی، نہیں، زیادہ سیمنٹ ملانے سے پختگی نہیں آتی، زیادہ سریہ ڈالنے سے بھی پختگی نہیں آتی، زیادہ مٹی ڈالنے، ہر چیز کی ایک ریشو ہونا چاہیے، تناسب ہونا چاہیے. لہذا وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں کہ جو اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے ہر چیز پہ توجہ دیتی ہیں. یہ اس حد تک بڑھ گیا تھا خصوصاً صلیبی جنگوں کے بعد، جب عیسائی مایوس ہو گئے تو انہوں نے مسلمان معاشرے میں نفوذ کے لیے شباب و کباب اور عیاشی کا راستہ اپنایا. یہی وجہ ہے کہ شہید مدر خود کہتے ہیں کہ میں کتابیں پڑھ رہا تھا کہ ایک مسلمان حکمران، یہ وہ وقت ہے جب اندلس میں، اسپانیہ میں عیسائی داخل ہو گئے تھے، اور ان کی لڑکیوں کو یہ کہا جاتا تھا تم اوریاں سے اوریاں لباس، کم سے کم لباس پہن کر، میک اپ کر کے، تزئین و آرائش کر کے مسلمان معاشروں میں جاؤ تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو بہکا سکو. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک عرب حکمران وہاں بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کی چھت پر، کھڑکی کے پاس، اس نے دیکھا ایک بہت ہی خوبرو لڑکی جا رہی ہے، تو اتنا عاشق و پاگل ہو گیا اس کے پیچھے کہ بجائے اس کے کہ اپنے سپاہیوں سے کہتا، اتنا یعنی لذت پرست ہو گیا تھا کہ ان سے کہتا کہ تم اس کو لے کر آؤ، خود دوڑ کے گیا اور اس کو اٹھا کے اپنے محل میں لے آیا. اتنا انسان بے مہار ہو جائے. تو جب یہ خبر اندلس کے مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے عیسائیوں کے مرکز و سینٹر تک پہنچی تو کھڑے ہو کے تالیاں بجانے لگے کہ اب ہماری فتح یقینی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے شباب و کباب میں، لذت پرستی میں، خواہشات پرستی میں مبتلا کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دو حربیں استعمال کی، جنگ نرم، جنگ گرم. جنگ گرم یعنی یہی ایمونیشن کی، اسلحے کی، حملوں کی جنگ، اور جنگ نرم یعنی جس میں کوئی شے جو کلچرل وار ہوتی ہے، ثقافتی یلغار ہوتی ہے، جو آپ آج مختلف انداز سے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اور وہ برائی کہ جب اگر برائی کو پہلے درجے پر نہ روکا گیا مناسب انداز سے تو بڑھتے بڑھتے آگے تک چلی جائے گی. کینیڈا امریکہ میں اب نوبت یہ آ گئی ہے، وہ یہاں پر بھی آنے والی ہے کہ شادیوں میں، سادات کے گھروں میں، سیدزادوں سیدزادیوں کی شادیوں کی بات بتا رہا ہوں میں، ان افراد کی کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ دولہا کھڑا ہوتا ہے پبلک کے سامنے ڈانس کرتا ہے، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم متحجر نہیں ہیں، ہم دین پرست نہیں ہیں، ہم آزاد لبرل ہیں۔ اس کے بعد دلہن کو نچواتا ہے، دلہن کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد لڑکے کے دوست ڈانس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے کتنے افراد نے بائیکاٹ کیا؟ تین افراد نے، جو صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایسا ہوا تھا، کہیں گے میرے شوہر 20 سال کا ایک نوجوان، 20 سال کا ایک نوجوان اس محفل کو ترک کر کے احتجاجی طور پہ چلا گیا، اور ایک اور نوجوان اسی سندھ کا۔ تین نوجوان کھڑے ہوئے، یہ ہماری، یہ یہاں پہ بھی ہونے والا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ آج مجھے اتفاق ہوا، مجھ سے کسی دوست نے کہا کہ مولانا نکاح پڑھا نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح فون آیا جس رات کو نکاح تھا کہ مولانا لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ مس کیتھرین کو آپ نکاح پڑھائیں گے، میں نے کہا میں اپنے سگے کزنز کی شادی میں نہیں جاتا ہوں جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، میں نہیں جاتا ہوں، منع کر دو۔ منع کر دیا۔ خیر اس کے بعد بھی میں نے بعد میں پوچھا کیا ہوا، کہہ لیں گے بڑی لیدے ہوئی، پہلے تو مولانا صاحب کوئی تھے اللہ کے بندے، بہرحال راضی ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں جب صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں پڑھائیں گے، بڑی مشکل سے لیدے ہوئی، اور پھر جو انتظامیہ کا آفس تھا وہاں پہ نکاح ہوا۔ کاش کہ یہ علماء پہلے ہی مرحلے پہ منع کر دیں کہ ہم نہیں پڑھائیں گے۔ بہت سے علماء نے کیا، یا قناعت لگاؤ پڑھائیں گے، کم سے کم اتنا تو احتجاج کریں۔ ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری ہے؟ بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے، ہوا کریں۔ حکم خدا کو پامال کر کے آپ اپنے عزیز و اقارب کو خوش کریں گے؟ عزیزانی گرامی، یہ برائیاں اگر نہ روکی گئیں، خود میرے سگے سگے خالہ زاد کزن کی شادی تھی، مجھے علم ہوا، جانا تھا مجھے، مجھے علم ہوا کہ مکس گیدرنگ گانے، میں نے کہا نہیں جاؤں گا۔ ناراض ہوتا ہو، خدا ناراض نہ ہو، اہل بیت ناراض نہ ہو، خدا کم سے کم جا کے احتجاج تو کریں۔ کئی دفعہ ایسا وہ نہیں، علم ہوا دروازے پہ کہا ہم واپس جا رہے ہیں، یا علم تھا کہ یہ لوگ نہیں کریں گے، صلہ رحم بھی ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے گئے محترمانہ انداز میں، یہ ہدیہ ہماری طرف سے، ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں، لیکن اگر اچھا ہوتا کہ آپ خواتین اور مرد کا حصہ الگ رکھتے شرعی قوانین کی پابندی کرتے، ہم آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ ناراض ہوئے نہیں، آپ بازار میں بھی تو جاتے ہیں۔ میں کہا بازار میں کوئی بنٹھن کے نہیں جاتا ہے، پہلی بات یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بازار میں بھی تو آپ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، تو بازار میں کوئی بن ٹھن کے نہیں جاتا۔ شادیوں میں طے ہوتا ہے کہ انسان نے بن ٹھن کے جانا ہے، میک اپ کر کے جانا ہے، دوسروں کو دکھانے جانا ہے۔ لہذا وہ مفسدہ ہے، برائی ہے، انسان حج پہ جاتا ہے، حج پہ مفسدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ چہرے کو ڈھانپنا بھی عورت کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آخر کیا وجہ ہے، کوئی تو راہ نکالی جائے۔ مجھے بتائیے کیا گناہوں کے ساتھ ہی شادی کا تصور ہے؟ کیا اہل بیت صرف مجلس میں آتے ہیں، مجلس کریں گے تو اہل بیت آئیں گے؟ ہمارے شادیوں میں اہل بیت نہیں آ سکتے؟ سوال ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے وہی بدتمیزیاں کرنی ہیں، توہین کرنی ہے، جسارت کرنی ہے اہل بیت کی شان میں۔ لہذا بھائی شادی ایک بار ہوتی ہے، مجلس تھوڑی ہوتی ہے، دم دھڑکا ہو، ناچ گانا ہو، ہر چیز ہو۔ کچھ بیچارے پیمپل چائلڈ ہوتے ہیں جو 20-20 سال ہونے کے بعد بھی اپنی اماں کا راستہ جو ہے وہ ترک نہیں کرتے، ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے، چونکہ خواتین بھی سنیں گی بعد میں، ایسی خواتین کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، جب بھی دیکھیں کہ کوئی نوجوان آ رہے ہیں خواتین کی محفل میں جائیں، کیونکہ مردوں کا حصہ وہاں پر، آپ وہاں تشریف رکھیں تاکہ ہم خواتین یہاں پر بیٹھ سکیں۔ جائیں، احتجاج کریں، کہیں ادب سے، پیار سے، احترام سے کہ ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ناراض ہوتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو وہی جو کچھ یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے، وہی لباس، وہی لباس جو وہاں کی دلہنوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، عنقریب پاکستان میں آپ کے گلی کوچوں میں نظر آئے گا۔ سیدزادیاں وہ لباس پہن کر ڈانس کریں گی، ناچ گائیں گی، یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ شواہد ہیں، لیکن اس سے زیادہ میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا. اگر ان برائیوں کو نہ روکا، سمجھائیں، تفہیم کریں کہ جناب زہرا ایسی شادی میں آئیں گی، کس نے بلانا ہے جناب زہرا کو؟ زیادہ سے زیادہ حدیث کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد دھوم دھڑک کا حدیث کا فوزنا وفاد اشیت القاب اللہ صلی اللہ محمد، برکت ہو گئی. اس کے بعد کہ معذرت کے ساتھ جناب زہرا آپ تشریف لے جائیے، اب ہمارا سیشن شروع ہونے والا ہے. یعنی زبان حال سے، زبان قال سے نہیں کہتے، زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی عقیدہ یہی نہیں کہ اہل بیت آئے ہیں، پنجتن آئے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں مولا علی آپ تشریف لے جائیے، اب ذرا دھوم دھڑک کا ہوگا، آپ کے مطلب کی نہیں ہے. امام حسن آپ تشریف لے جائیے، بی بی زہرا آپ اٹھ کے چلی جائیے، یہ زیادہ سے زیادہ حدیث کے ساتھ. یا مجلس کرا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی بدتمیزی، بے حیائی اور بےہودگی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایسی شادیوں میں کیسے آئیں گی، کیسے نظر کرم ہوگی؟ کیونکہ اول تو ہم چاہتے ہی نہیں. کون ان چکروں میں پڑے کہ شادی میں بھی او ہو جناب زہرا کو بلایا جائے، مہمان خصوصی بنایا جائے. یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ عام ہو رہی ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عام ہو رہا ہے، فرینڈ شپ کے نام پر، دوستی کے نام پر، ٹائم پاس کرنے کے نام پر، یونیورسٹیز میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. یہ برائیاں دامن گیر ہوں گی. امام رضا فرماتے ہیں جب معاشرے کے لوگ انواع و اقسام کے گناہ کرتے ہیں تو خدا بھی انواع و اقسام کی موتوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے. اور لوگ، ایک اور حدیث ہے اس کا خلاصہ بیان کر، اور لوگ اپنی عمروں کے اختتام سے پہلے اپنے گناہوں کے اسباب کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ان کی طبی عمر کچھ اور ہوتی ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. لہذا یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں. نوجوانوں سے میری درخواست ہے، بچوں سے، بچیوں سے، میں نے واضح طور پہ ابھی 20 جماعت اسلامی کے یونیورسٹی پروگرام تھے کراچی یونیورسٹی میں، میں نے کہا کہ جب تک عورت ذات گرین سگنل نہ دے، دنیا کا فحاش ترین مرد بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، عیار ترین مرد بھی اسے اپنی جھانسے میں نہیں پھنسا سکتا. کیونکہ عورت کی طرف سے اگر سگنل مل جائے تو پھر ہر مرد کی رال ٹپکنے لگتی ہے معذرت کے ساتھ، کوئی بھی ہو. خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت، قداست، پاکیزگی اور اپنے صنف نازو کی حفاظت کریں. یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، ان کے سدباب نہ کیا، علماء نے نہ بولا، آپ نے امر بالمعروف نہ کیا، تو پھر زمانہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو شاید آپ نہ دیکھ رہے ہیں. اسی پہ اکتفا کروں گا. تیسرا نقطہ اختلاف و تفرقی کا ہے. یعنی جب سلطنت عثمانیہ 1924 کی بات ہے یہ تقریباً، اور عربوں میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، سلطنت عثمانیہ کا انہوں نے حصہ بکرا کیا، عربوں کی قومی تعصب کو بھرا، عربوں میں اور ترکوں میں جنگ شروع ہوئی، اور ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ دے کے خاموش کرا دیا. آل سعود اسی دور کی ایجاد ہیں. فرق تصد، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ نعرہ ہے یونائٹڈ کنگڈم، انگلستان کا، برطانیہ کا. یہ اس زمانے سے انہوں نے آل سعود کو بنانے والے یہ تھے، قادیانوں کو بنانے والے یہ تھے، بہرحال بہائیوں کو بنانے والے یہ تھے، اور یہاں پہ وہابیوں اور دیوبندی کو بنانے والے یہ تھے. اس بنا پر انہوں نے جنگ شروع کی اور تفرقہ ڈال ڈال کر، اور صرف یہ تفرقہ مسالک تک نہیں، مسالک کے اندر بھی. یہ جو آپ شہادت ثالثہ، جشن ظہور امام حسن، جشن نزول امام حسن، یہ نزول و ظہور یہ ابھی 5 سال 10 سال کی ایجاد ہے، کسی کتاب میں جشن ظہور و نزول کا لفظ نہیں ہے. یہ تفرقہ ہے دشمن کی طرف سے. نزول کیا ہوتا ہے، ظہور کیا ہوتا ہے؟ آئمہ نے خود لفظ ولادت استعمال کیا ہے. انشاءاللہ کسی موقع پہ خود اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور احادیث موجود ہیں، اصول کافی موجود ہے، بحر الانوار موجود ہیں کہ کیفیت ولادت آئمہ کی بتائی گئی ہے. ولادت، مولد، مولود، موالید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. شہادت ثالثہ ان شوشوں میں سے ایک شوشہ ہے کہ ڈیوائڈ کرو. یا عقیدہ جو ہے وہ دل کا نام، دل میں بسانے کا نام ہوتا ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد علی کی قتلگاہ ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے, یعنی مسالے کے اندر بھی لوگوں کو توڑا جا رہا ہے. روایات تھی ان سب سے اجتناب کر رہا ہوں, اور تاکہ دوست جو ہیں اس کے بعد علی مدین رضوی برادر جو ہیں وہ ترانہ پیش کریں گے. یہ جو اختلاف و تفرقہ ہے بہت ہوش و ذکاوت سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا, بہت پیار سے سمجھانا ہوگا. یعنی مجھے ابھی خبر دی کراچی کے ایک محلے میں ایک نوجوان جو پانچ وقت کا نمازی تھا, نہ جانے کیا اس کے کان میں خسر پسر کی کہ کہنے لگا, ایک دن میں سوچنے لگا میں مسجد جا رہا ہوں آیا میں صحیح بھی کر رہا ہوں یا نہیں. اللہ اکبر, کیا وقت آ گیا ہے یہ, اس حد تک گمراہی, اس حد تک انحراف. مسلک مکتب کے درمیان بھی, لہذا اس اختلاف کے لیے علمی طور پہ آمادہ ہونا ہوگا. واجب ہے نوجوانوں پر کہ وہ انحراف سے بچنے کے لیے ایسی کلاسز رکھیں کہ وہ اپنے عقائد کو بچا سکیں, وہیلا جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ذہنوں کو خراب کرتے چلے جائیں گے. اور چوتھا نقطہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک کرنا, یہ قوموں کے زوال کا سبب بنتا ہے. یہی مسئلہ جو شادی کے میں نے بیان کیا, امر بالمعروف چھوڑ دیا ہم نے, لہذا یہ سیلاب آگے بڑھتا چلا جائے گا. جس زمانے میں کیبل نئے نئے آئے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایران نہیں گیا تھا, محلے کے کچھ لڑکے, ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اب تو باہر چلے گئے ہیں, بچے شاگرد تھے ہمارے, انہوں کا مولانا یہاں پہ آغا صاحب کہتے تھے اس زمانے میں بھی, صادق بھائی کہتے تھے کہ کیبل آ رہا ہے. انچولی کی مسجد میں کھڑے ہو کے میں نے تقریر کی کہ جو گندا پانی, غلیظ پانی, کثیف پانی آپ کے گھروں میں آ رہا ہے, یہ آپ کی اولاد کے فکر و خیال کو فاسد, نابود, تباہ, برباد کر دے گا. کتنی بڑی آبادی ہے, کتنے لوگ سامنے آئیں گے, 600, 700, 800 آدمی, آپ کے خیال میں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے میری حمایت کے لیے؟ تین نوجوان جن کو شاید نماز بھی اچھی طریقے سے پڑھنے نہ آتی ہو, جنہوں نے داڑھی بھی نہ رکھی ہو. یہ حال ہمارے مقدس نما افراد کا, جو ایک گھنٹہ پہلے آتے ہیں اور ایک گھنٹہ بعد میں جاتے ہیں, اور اگر ان کی جگہ پہ کوئی آ جائے تو گھر گھر کے دیکھنے لگتے ہیں کہ اللہ میاں سے الٹ کرا کے لائیں معذرت کے ساتھ. تین افراد, تین نوجوان جن کی داڑھی بھی نہیں تھی, نہیں رکھتے تھے وہ, لیکن اس مسئلے میں ساتھ تھے, اتنی تو یعنی. اور جو خبریں اب مجھے, خدا کرے کہ جھوٹی ہوں, جو خبریں اب مجھے آ رہی ہیں مختلف علاقوں سے جہاں مومنین کی بستیاں ہیں, الامان والحفیظ, ماں باپ نے آنکھوں کو بند کر لیا ہے, کانوں میں سیسر ڈال لیا ہے, سننا نہیں چاہتے, بولنا نہیں چاہتے. جو تربیت کا وقت تھا, جب امر بالمعروف کا وقت تھا, کسی اور دنیا میں تھے, کسی اور ہواؤں میں سفر کر رہے تھے, اور آج جب اولاد بگڑ گئی ہے تو اب مسجد میں بیٹھ کے اللہ, ایسی نمازوں کا, ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق اگر آپ نے ادا نہ کیے ہوں. یہاں سے میں جتنے بھی بڑے افراد یہاں بیٹھے ہیں کہوں گا کہ آئیں اور یہاں پہ عہد کریں, شہید متحری کی نگاہ میں قوموں کے زوال کے اسباب امر بالمعروف کو ترک کرنا. شہید متحری فرماتے ہیں ایک سبب یہ ہے, چار اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ترک کر دیا جائے. آئیے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کی شادیوں کے لیے جلدی کوشش کریں گے, ان کی نکلتی ہوئی بڑھتی ہوئی عمروں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے, اپنی ناک, اپنی انا, اپنی اسٹیٹس کا مسئلہ توڑ دیں گے, بتوں کو توڑ دیں گے. 5 لاکھ ہوں گے, فلاں بینکویٹ میں شادی ہوگی, فلاں یہ ہوگا, فلاں یہ, سب جھوٹی اور کاذب خواہشات ہیں. یہ پیسہ جو اتنا ضائع کیا جاتا ہے شادی کے بعد, ہیں جاؤ بیٹا امام حسین کے حرم کی زیارت کر کے آؤ, مکے کی زیارت کر کے آؤ, عمرہ کر کے آؤ, زیارت کر کے آؤ, حقیقی خوشیاں ہیں. لیکن اگر نہیں کیا, نہیں سمجھایا, تفہیم نہیں کی, جو خبریں مجھ تک, خدا کرے کہ جھوٹی ہوں, خدا کرے کہ جھوٹی ہوں, کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ سادات کے گھروں میں محلوں میں کیا ہو رہا ہے. ممکن ہے خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ, الاعوذ باللہ, آپ میں سے کسی کے گھر میں بھی یہ صورتحال ہو. مجھے تو معلوم ہے ایک نفسیت دان ہونے کی حیثیت سے بچے کیسے دھوکہ دیتے ہیں والدین کو, کیا کہہ کے جاتے ہیں. والدین بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پال پوس کے بڑا کیا دھوکہ دے رہا ہے, لیکن ظاہر نہیں کرتے. ماں کو پتہ چل جاتا ہے بیٹا جھوٹ بول رہا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتی. بہرحال امر بالمعروف, پیار و محبت گھروں سے آغاز کریں. بچہ جب بڑا ہو جائے تو تعویذ, گنڈا, جنتری, منتری, ذکر, ورد, اوراد, وظائف, ان کے چکروں میں لگ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز جب بنیادی صحیح نہیں ہوئی تو پھر یہ جنتر, منتریاں, انتریاں, جو بھی آپ کہیں, ذکر, اوراد, کوئی فرق نہیں پڑتا. برعکس بچپنے سے نوجوان بچے, بات آ گئی تو آخری نکتہ عرض کروں معذرت کے ساتھ, یہ بات رہ جائے گی, ریکارڈ ہو جائے گی. کہاں سے تربیت کا امر بالمعروف؟ گھروں سے. آپ جو چمکتا دمکتا میک اپ شدہ چہرہ آپ نے دیکھا, اچھا لگا, چلے آپ کی قسمت بھی اچھی تھی, آپ کی شادی بھی ہو گئی, وہ تو ماشاءاللہ سے ان کے تو جو آئی ہیں ان کے تو رنگ ہی نرالے ہوں گے, تو وہ کہاں سے بچی کو چادر, حجاب, پردہ, اخلاق, نماز, روزہ اس کی تعلیم دے گی؟ پھنس گئے نا آپ. چار دن کی خوبصورتی کے پیچھے اپنی اور اپنے بچوں کے ایمان کا سودا کر لیا آپ نے, کیا کریں؟ اولاد بھی ہو جائے گی, کوشش بھی کریں گے, نہیں ہوگی. بعض اوقات انسان مخالف عقیدے والوں میں شادی کرتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بہرحال اگر ایمان ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو تو انسان کر سکتا ہے, لیکن کیا ضرورت ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ دل ہے اندھا ہوتا ہے, گدھی پہ بھی عاشق ہو جاتا ہے انسان. ہیں ایسے موارد کے وہاں پر شادی کی مخالف عقیدے والوں سے, مد مقابل سے, اور پھر پھنس گئے, نہ ادھر کرا اور ادھر کرا. بہرحال یہ بھی مسائل ہیں ہمارے یہاں, تو شادی میں جلدی نہ کریں. یہ کیفیٹیریا کی دوستی, لاؤنج کی دوستی, کلاس فیلو کی فرینڈ شپ, یہ چیزیں ایک ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بیس نہیں بن سکتی. آج نہیں تو کل ان کی قلعی کھل جائے گی, ان کا پول کھل جائے گا, ان کا میک اپ ختم ہو جائے گا. حدیث میں کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی مت کرو, مال کی وجہ سے شادی مت کرو, کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں. بہرحال آغاز اپنی پاکیزہ جوانی سے کریں, پاکیزہ شریک حیات کے انتخاب کے لیے توسل کریں اہل بیت سے. ہیں ایسے لوگ جنہوں نے توسل کیا اہل بیت نے, جناب علی اکبر نے ان کا ہاتھ تھاما ہے. پھر کہ میں معذرت کے ساتھ وقت وقت کلام یجل الکرم بات سے بات نکل رہی ہے, پھر پاکیزہ شادی ہوگی, گناہوں سے پاک شادی ہوگی, تو پھر اولاد بھی طیب و طاہر نکلے گی. اس ماحول میں امر بالمعروف کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں. شہید مطہری نے چار اسباب بیان کیے ہیں قوموں کے زوال کے, پہلا ظلم, دوسرا اخلاقی برائیوں کا عام ہونا, تیسرا اختلاف و تفرقہ, اور چوتھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عروج حاصل کریں تو ہمیں ظلم کو چھوڑ کر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا, اخلاقی برائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور اچھائیاں پھیلانی ہوں گی اس کے مد مقابل, تیسرا اختلاف و تفرق کو ختم کر کے وحدت و اتحاد و ہمبستگی اور دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, چوتھا نقطہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا ترک کرنا, یعنی امر بالمعروف کریں نہیں عن المنکر کریں, تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بن کر اپنی نوجوان نسل کو اچھا معاشرہ اور اچھا مستقبل دے سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں شہید مطہری کے افکار پر کم حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.